یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی کی، دولت سے سرفرازی عطا کی، اور تمام ہدیے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تربیت نے قوت گویائی کو ذکر آل محمد کا سلیقہ سکھا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبین بصبره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت معظم، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے عشرہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی خدمت اپنے اور اپنے تمام اہل خاندان کی مغفرت کا بہانہ تلاش کرتے ہوئے فرش اعضا پر آپ بھی آتے ہیں اور میں بھی آتا ہوں. آپ کی نوکری سماعت ہے، ہماری نوکری اپنا سبق پیش کرنا ہے. خدا کرے ہماری اور آپ کی نوکری منظور ہو جائے، کیونکہ کل ہماری گفتگو وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ جمل پر روانہ ہونے سے پہلے یا روانہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ سے یا ربضہ کے مقام سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار مرتبہ قاصد روانہ کیے، اور چار مرتبہ قاصدوں میں نام محمد بن ابی بکر، ایک قاصد محمد بن جعفر طیار حضرت ام کلثوم کے شوہر نامدار، تیسرا قاصد ہاشم مرقال، اور چوتھے قاصد امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام. کل جو ہم نے ذرا سی تمہید پہ گفتگو کی تھی جنگ جمل کے حوالے سے، تو جنگ جمل موضوع نہیں ہے. اصلا موضوع خطبات امام مشتبہ علیہ السلام ہے، اور چونکہ وہ خطبہ جو امام نے دیا وہ جنگ جمل کے حوالے سے دیا، اور جنگ جمل کے حوالے سے امام کی کوفہ آمد مدینہ منورہ سے یا ربضہ کے علاقے سے، امام کی کوفہ آمد اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ عمار یاسر بھی آئے، اور اس وقت کوفہ کا حاکم ہے ابو موسیٰ اشعری، اور ابو موسیٰ اشعری نے پچھلے تین قاصدوں کو تو کوئی اس طرح کا عنوان قائم کرنے ہی نہیں دیا کہ کوفے میں کوئی نصرت علی ابن ابی طالب کا خطبہ ہو سکے. کوفہ مولائے متقیان کے زمانۂ خلافت کے واقعات، اور ایسی کیفیت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے مولائے متقیان کی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود حضرت عثمان کی بیعت کا نام اور ان کے ہی حوالے سے اس کے عقائد، تو کوفے میں جب امام مشتبہ علیہ السلام داخل ہوئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوفے کے صاحبان ایمان نے بھرپور استقبال کیا امام معصوم کا، ساتھ میں عمار یاسر بھی ہیں، بڑے بڑے افراد صاحبان ایمان سرداران قبائل امام کے استقبال کو آئے، اور جب سب نے استقبال کیا اور امام کو لایا گیا اور تب بھی عمار یاسر سے ابو موسیٰ اشعری کی ملاقات اور وہی بحث، بالکل آمادہ نہیں ہے کہ کوفے سے کوئی ایک شخص بھی تلوار اٹھا کر نصرت علی ابن ابی طالب میں جائے. امام نے آخری قاصد یعنی اپنے فرزند اور عمار یاسر کے ہاتھ ایک خط روانہ کیا، اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی آئی، اس کا نام ہے قرظہ بن صلبہ انصاری خزرجی. ان کو کوفے کا نیا گورنر بنا کر امام نے روانہ کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو اس کے مقام سے معزول کیا جائے اور کوفے کا نیا گورنر ہی بنے گا ابو صلبہ، یعنی جناب قرظہ یا قرظہ بیان کیا گیا. تو ایک خط بھی ساتھ میں ہے. اس کے باوجود عجیب کیفیت ہے کہ کوفے کے حالات و واقعات میں ابو موسیٰ اشعری کی دیدہ دلیری، یہاں تک کہ مالک الاشتر کی آمد کے بعد مالک نے دار العمارہ کی عمارت میں داخل ہو کر جب اس کے ملازمین کو نکالنا شروع کیا، حالانکہ امام کے خط میں وضاحت موجود تھی کہ اگر یہ خود سے نہ نکلے تو قرظہ کو اجازت ہے کہ وہ اسے تشدد کے ساتھ نکال دے، لیکن بہرحال جب مالک پہنچے تو دارالعمارہ خالی کرایا گیا، اور جیسے ہی مالک نے اس کے ملازمین کو نکالنا شروع کیا ملازمین دوڑے گئے ابو موسیٰ کے پاس کہ مالک آ گیا، نکال رہا ہے، مار رہا ہے ہمیں. اب ہوائیاں اڑ گئیں، اب تو مالک آ گئے، اور مالک کی آمد کے بعد شام تک کی مہلت طلب کی ابو موسیٰ نے کہ مجھے اپنا سامان پیک کرنے دو، میں شام تک یہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ خالی کر دوں گا. سر یہ تو بات تھی ان مسائل سیاسیات پر کہ ایسے حالات میں خطبہ دینا، میں آپ کے اذہان کو وہاں تک لے آیا کہ کوفے کے حالات میں کس طرح کی تبدیلیاں ہیں، کیا صاحبان اقتدار ہیں، کیا صاحبان اختیار ہیں، کیا اہل ولا ہیں، کیا اہل حکومت ہیں. ابو موسیٰ اشعری کے ذرا سے کارنامے بھی سامنے آ گئے، اور پھر خطبہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے اس میں یہ پہلا خطبہ ہے، یعنی صحیح فتح الحسن نامی کتاب میں جو تمام چیزیں جمع کی امام مشتبہ کے حوالے سے، جو خطبات کو مرتب کیا انہوں نے، اس میں خطبہ نمبر ایک ہی پہلا خطبہ ہے. یعنی امام علیہ السلام جنگ جمل کی ترتیب دلانے کے لیے مسجد کوفہ میں آپ پہنچے, ممبر مسجد کوفہ تک, اور آپ نے اپنے بابا کے نمائندہ ہونے کی حیثیت میں, بہت بات یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے بھی اشارے ہو چکے کہ کس طرح اہل ظلم و فساد نے چاہا کہ حسن کو علی سے الگ کر دیں, بالکل جیسے کربلا میں مولا عباس کو مولا حسین سے الگ کرنے کا بہانہ. گویا اب میں یوں الفاظ کو پلٹ دوں کہ جیسے کربلا میں عباس حسین کے لیے تھے, ایسے ہر موقع پر حسن علی ابن ابی طالب کے لیے تھے. بہت سی باتیں میں چھوڑتا ہو جا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا موضوع کسی خاص واقعے پہ آگے نکل جائے. تو کتنے ہی مسائل ایسے کہ جن میں امام مصطفیٰ علیہ السلام سے کچھ باتیں منسوب, طبری کیا ظلم کیا, کیا روایتیں گڑھی ہیں مولا کے حوالے سے کہ شہزادے مولا پر اعتراض کر رہے ہیں. آج کل وہ ایک کتاب کا حوالہ بھی حکومت پنجاب کی طرف سے جو کتاب ایک بچوں کے نصاب میں شامل کی جا رہی ہے, اس میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے نام سے واقعات منسوب کیا گیا. لا حول ولا قوت کے حسن حسین کا جھگڑا ہو گیا, اور ماں عجیب بات ہے, یہ ظلم ہے, ایسا ظلم ہے کہ جہاں آل محمد کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ تمام تر عالم اسلام کو احتجاج کرنا چاہیے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ, کہ ہما امامان یہ دونوں امام ہیں, یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, دونوں سردار ہیں. کس انداز سے لوگ فتنہ و فساد کل کیا کرتے تھے آج بھی کیا کرتے ہیں, کل بھی قلم بکتا تھا آج بھی قلم بکتا ہے, لیکن قلم کوئی خریدے اور کوئی بیچے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قلم بھی اس کا ہے اور لوح بھی اس کی ہے. آئیے اسی اعتبار سے اس لوہے محفوظ کا مطالعہ کرنے والے امام معصوم نے خطبے کا آغاز کیا. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ العزیز الجبار الواحد القہار الکبیر المتعال. یہ پہلا جملہ ہے اس خطبے کا, اس کو امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کے سامنے نصرت مولا متقیان کے لیے بیان فرمایا. میں نے کل بھی ایک بات آپ کی خدمت میں کہی تھی کہ کوئی انسان خود سے ناصر بنے یہ اور بات ہے, اور ناصر تیار کرے یہ اور بات ہے. کبھی ناصر تیار ہوتے ہیں تربیت سے, باپ اپنے بچوں کو تیار کرے, ماں اپنی اولاد کو تیار کرے, کبھی ناصر تیار ہوتے ہیں خطبے میں وہ کیفیت ہو, فصاحت و بلاغت ہو. بس یہ سمجھیے کہ کبھی خطبہ عباس تھا کعبے کی چھت پر نصرت حسین کے لیے, کبھی خطبہ حسن ہے ممبر مسجد کوفہ پر نصرت علی ابن ابی طالب کے لیے. اور خطبے کا آغاز تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کبھی خطبے کا آغاز ہوگا تو خدا کے حمد سے ہوگا, تو آپ نے بھی لفظ الحمد کو استعمال کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حمد کا آسان ترجمہ تعریف, گرچہ تعریف ترجمہ عربی لحاظ سے غلط ہے. مدحت کہیں ثنا کہیں کوئی لفظ لے کر آئیں, لیکن جو حمد کا مزہ ہے وہ اردو میں منتقل ہو سکتا ہی نہیں. اس لیے میں یہ کہوں کہ مولا نے فرمایا الحمد, ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے. اب اللہ کون ہے, کون کون سی صفات کا انتخاب کرنا ہے، بہت غور کیجیے گا. میں آپ کو ذرا سا اشارہ دیے دیتا ہوں، جناب جعفر طیار، جناب جعفر طیار جب سرزمین حبشہ پر آیات کی تلاوت کرنا چاہتے تھے بادشاہ کے سامنے، جبکہ مکے کے کافروں نے، ان کے نمائندوں نے آ کر ہنگامہ کر دیا تھا، پورے قرآن جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا جہاں سے چاہتے پڑھ دیتے. حسن انتخاب یہ تھا کہ آپ نے اس مقام سے آیات کی تلاوت شروع کی کہ جو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے مرصع تھی. اس انداز سے امام مجتبیٰ کا وہ جملہ کہ آپ نے حمد خدا کے لیے خدا کی صفات کا انتخاب کیا، فرمایا العزیز، کون اللہ کہ جو عزیز ہے. لفظ عزیز صرف اتنا ہی کافی ہے کہ عزیز کہتے ہیں غالب کو، عزیز کہتے ہیں صاحب عزت کو، عزیز کہتے ہیں بہت قریب کو. یہ میرے قریبی عزیز ہیں، یعنی مجھے بہت قریب لگتے ہیں، بہت قریب ہیں میرے. اللہ کے لیے استعمال ہوا العزیز قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. خدا نے عزیز کہا ملک اور قدوس کے بعد، امام نے وہاں سے عزیز کو اٹھایا یہاں رکھا. الحمد للہ العزیز، جب عزیز کہہ دیا تو مالک بھی خدا ہے، قدوس بھی خدا ہے. کبھی کبھی حسن انتخاب بڑا مقام رکھتا ہے. جملہ استعمال کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ہر نام کو ہر مقام پہ استعمال نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد نہیں کر سکتے. جہاں پر انا للہ کہنا ہے وہ ماشاء اللہ نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے. اور جہاں ماشاء اللہ کہنا ہے وہ انا للہ نہیں کہہ سکتے. اگر یقین نہ آئے تو آزما لیجئے گا، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. میت کو دیکھ کر کہیں ماشاء اللہ، اور بچے کو گود میں دیکھ کر کہیں انا للہ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو خدا کے ناموں کا انتخاب، ہر کس و ناکس، خدا کے نام کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ آج کا دور عجیب ہو چکا ہے. حدیث کا انتخاب بھی ایک طریقہ تھا، ایک امتیاز، ایک مقام تھا. اجازہ احادیث باقاعدہ علماء سے لیا جاتا تھا کہ یہ صاحب و یہ طالب علم و یہ عالم اس قابل ہو گئے کہ حدیث کو بیان کر سکیں. آج تو ہر کس و ناکس حدیث کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ حدیث تو کیا حدث کے لفظ سے بے خبر ہے، اور حدیث بیان کر رہا ہے، نہ راوی کو جانتا ہے نہ روایت کو پہچانتا ہے. بہت غور کیجیے، اس مجلس سے کوئی جملہ آپ کہیں اور کوٹ کیجیے گا سیاق و سباق سے ہٹ کر، ہو سکتا ہے کہ بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دے. اگر ایک عام مجلس میں کیفیت یہ ہے تو مجلس سے ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیسی ہے. العزیز خدا صاحب عزت، صاحب غلبہ، صاحب اقتدار، الجبار. جبار کسے کہتے ہیں؟ جبار کہتے ہیں جابر سے نکلا ہوا لفظ ہے. جابر سے جبران کہیے یا جبران کہیے، جبران اور جبران کہتے ہیں تلافی کو، جو کمی ہوئی ہو اسے پورا کر دیا جائے. یا جابر کہتے ہیں جوڑنے والے کو، جو جوڑ دے. ہم نے جبار کے معنی لیے جبر کرنے والا. یہ اردو کا جبر اور ہے، یہ عربی کا جبر اور ہے. اردو میں جابر اور ہے، عربی میں جابر اور ہے. جو ہڈی کو جوڑ دیتا ہے وہ خدا ہے. جابر العزم الکثیر، ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جوڑنے والا. جو ہڈی کو جوڑ دے تو دلوں کو جوڑنا کون سا مشکل ہے؟ امام علیہ السلام نے تمام مومنین کے دلوں کو علی کے دل سے جوڑنے کے لیے خدا کے لفظ کا انتخاب کیا، الجبار، آؤ سنو، علی کا بیٹا علی کے لیے اعلان کر رہا ہے خدا کی صفات بیان کرتے ہوئے، الجبار، اور الجبار کے بعد الواحد۔ بہت سے مقامات پر واحد کا استعمال ہوا، بہت سے مقامات پر احد کا استعمال ہوا۔ احد بھی پروردگار ہے اور واحد بھی پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ احد کہو تو اکیلا ہے، واحد کہو تو ایسا ایک ہے جو گنتی میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک دو کا آدھا ہوتا ہے اور ایک کا آدھا زیرو ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے، نہ یہ اس میں شمار ہوتا ہے نہ اس میں شمار ہوتا ہے، جہاں شمار شروع ہی نہیں ہوتے وہاں خدا ہوتا ہے، جہاں گنتی شمار ہوتی ہی نہیں۔ نادان تھے جو کہتے تھے 360 جمع ایک، اس لیے 360 گنے جاتے ہیں، خدا گنا نہیں جاتا۔ یہ واحد تو سمجھانے کے لیے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد، الواحد، وحدانیت پروردگار کو مولا سے زیادہ کون بیان کرے گا؟ اب یہ عجیب ظلم ہو جائے اگر توحید کے علمبرداروں کو توحید سے ہی ٹکرا دیا جائے، توحید کے علمبرداروں کو توحید سے ٹکرا دینا اس سوائے ظلم آل محمد کے اور کیا ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو الواحد، القہار، قہار کسے کہتے ہیں؟ قہار، قہر سے نکلا ہوا لفظ صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ قہر کرنے والا۔ کیا خدا قہر کرتا ہے؟ کیا خدا قہر کرتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ میرے مولا نے ان پورے 6 اسماء پروردگار میں جو اس کے اوصاف کے اعتبار سے نام شمار کیے گئے، ان میں میرے مولا نے نہ رحمان استعمال کیا نہ رحیم استعمال کیا، کیونکہ بلا رہے ہیں ظالم سے جنگ کے لیے، اور جب ظالم سے جنگ کے لیے بلائے جائیں تو پھر طاقت چاہیے، کمزوری نہیں، پھر رحمت نہیں، پھر جبر چاہیے، پھر غلبہ چاہیے، پھر ہاتھوں میں لڑنے کی ہمت چاہیے۔ القہار، آؤ اس خدا کے نام سے سنو جو قہار پروردگار ہے۔ خدا بے شک قہار ہے، مگر کس کے لیے؟ جو لائق قہر ہو جائیں۔ تو میرے مولا نے الفاظ کا انتخاب کیا، دیکھیے ہر مقام پر یہ قہار استعمال نہیں ہوگا۔ آپ خطبہ نکاح پڑھ رہے ہو، خدا کو قہار کہیں گے؟ کبھی نہیں۔ خلوات پڑھے ہوں والے، ترجمہ انہوں نے کیا ہے، ہمیشہ مسلط رہنے والا۔ یہ مترجم جو ہیں اس کتاب کے، جناب علامہ ناظم رضا عطرتی، وائس پرنسپل جامعۃ المصطفیٰ لاہور، ترجمہ کر رہے ہیں اس جملے کا، ہمیشہ مسلط رہنے والا، قہار ہمیشہ مسلط رہنے والا، جو کبھی جان نہیں چھوڑتا، جو کبھی جان نہیں چھوڑتا۔ سب سے جان چھوٹ سکتی ہے بھائی، شادی شدہ افراد کو اندازہ خوب ہے کہ مسلط ہونا کسے کہتے، مسلط ہو جانے والا۔ القہار، الکبیر، اور کبیر کا ترجمہ کیا انہوں نے بڑا۔ میں حیران ہوں خدا کبیر ہے یا خدا اکبر ہے؟ یا خدا کبیر بھی ہے اور خدا اکبر بھی ہے؟ جب اکیلا استعمال ہو لفظ کبریائی کے لیے تو اکبر کہا جائے گا، اور جب درمیان اسماء میں آئے تو کبیر بھی کہا جا سکتا ہے، کبیر بھی خدا ہے اکبر بھی خدا ہے. شاید کبیر سمجھ کر صغیر ذہن میں نہ آ جائے. صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں شاید دہرا دوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اکبر کا ترجمہ کرتے سب سے بڑا، اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے بڑا. اردو کے لحاظ سے ترجمہ شاید صحیح بھی ہو، شاید صحیح بھی ہو. سب سے بڑا یہ کب کہا جائے گا؟ جبکہ کوئی اور بھی تقابل میں ہو. جیسے یہ بیٹھا ہوا بچہ ہے اس مجلس میں، یہ چھوٹا ہے، یہ اس سے بڑا، آپ اس سے بڑے، تو اب نسبت قائم ہو گئی، آپ بڑے. کس سے بڑے؟ اس سے بڑے. یہ بڑا کس سے بڑا؟ اس سے بڑا. تو جہاں نسبت قائم ہوتی وہاں تقابل رکھے جاتے ہیں. جو کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے کچھ بڑے مان نہیں لیے کہیں؟ ترجمہ غلط. میں حیران ہوں نماز شروع کی اللہ اکبر سے ترجمہ ہی غلط. جب ترجمہ غلط تو نماز صحیح کیسے؟ تو آئیے اس کا ترجمہ کر لیتے. اس کا ترجمہ میں اپنے پاس سے کروں تو بات الگ ہوگی کہ جی اکبر ہے افعل تفضیل کے وزن پر افعلوں کے اعتبار سے، اور افعل تفضیل جب بھی استعمال ہوتا ہے، تفضیل کا مطلب کسی کو کسی پر فضیلت دینا، کسی کو کسی پر فضیلت دینا، افضل، احسن، اجمل، اکثر، اسی پر اکبر ہے. لیکن جب معصوم کے الفاظ، جب پوچھا گیا مولا سے، مولا اللہ اکبر کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ اکبر من این یحمد، اللہ کس سے بلند ہے؟ اللہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ ہر اس تعریف اور حمد سے بڑا ہے کہ جو اس کے لیے بیان کی جاتی ہے. ترجمہ بھی بڑا ہو گیا اور تقابل بھی پیدا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی اب جتنے لوگ میں اور آپ مل کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں نا، اللہ کی تعریف، اللہ ہماری بیان کی ہوئی تعریف سے بڑا ہے. جیسے اکبر کے معنی ہے ویسے کبیر کے معنی ہے. گرچہ ترجمے میں اختصار کیا گیا، صرف کبیر معنی بڑا، اور واقعاً جب خدا کو بڑا مان لیں تو پھر سارے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں. مت ڈرو حاکم شام سے، مت ڈرو مکے سے آنے والے لشکر سے، کہ جب تم کبیر کو مان لو گے کبیر، تو باقی سب صغیر ہو جائیں گے. المتعال، خدا کے ناموں میں بڑے عمدہ نام مولانا نے منتخب کیے. گرچہ کبھی اور موقع ہوا تو پھر ان ناموں کا باقاعدہ استعمال بھی الگ موضوع ہے کہ کون سا نام کس مقام پہ استعمال کیا جائے اور اس سے کیا کیا فائدے حاصل کیے جائیں، وہ الگ موضوع. المتعال، متعال ہے لفظ نکلا ہوا علو سے. علو کہتے ہیں بلندی کو. خدا بلند ہے، بے شک خدا بلند ہے، مگر بلندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر رہتا ہے. بلندی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اوپر رہتا ہے، نہیں. بلند کا مطلب خدا کسی بھی پست عنوان میں خدا کو شمار نہیں کیا جاتا. خدا بلند ہے، جو اس کے نام سے منسوب ہو جائے وہ بلند ہے. گھر منسوب ہو، بیت اللہ الحرام، گھر بلند ہو گیا. کتاب، کتاب اللہ، کتاب بلند ہو گئی. بندہ، عبداللہ، بندہ بلند ہو گیا. جب خدا خود بلند ہے تو جو اس سے منسوب ہو جائے اسے بلند نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اب تو سمجھ میں آیا کہ خدا متعالِ اس کا بندہ علی ہے کہ جو بلند سے نسبت حاصل کر لے. صلوات پڑھے محمد اور یہ میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے نا یہ آپ سے بلند ہو گئی. کیوں؟ یہ میرے ہاتھ میں, میں آپ سے اونچا بیٹھا ہوا ہوں. فرق واضح ہوا. حضرت سلیمان بن داؤد کے دست رسالت پر چیونٹی بلند ہے. وہ کہتی میں آپ سے بلند ہوں. کس بات سے بلند ہو؟ کہ آپ کھڑے زمین پر, میں کھڑی ہوں آپ کے ہاتھوں پر. یہ چیونٹی ہے کہ جو کہہ گئی, اپنا مقام بتا گئی. کیا کہنا اس کا کہ جو بلند تھا اس کے کاندھے پر. اس کے بعد بھی کہتا تھا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. مجمع بڑا مکس ہے. مولا کے جو مخاطبین ہیں اس میں مجمع بڑا ملا جلا سا ہے. کوفے کے واقعات میں, کوفے کے حالات میں آپ 100% کسی کو خالص مومن اور خالص منافق نہیں کہہ سکتے. تو امام نے الفاظ کا انتخاب بھی حالات اور مجمع کو دیکھ کر کیا. فرمایا سوا ان منکم من اسر القول ومن جہر به. برابر ہے, سواؤں برابر ہے. منکم تم میں سے, من اسر القول وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں جو اپنی بات کو چھپائے, ومن جہر به اور وہ جو اپنی بات کو ظاہر کرے. آپ غور کیجیے گا, کوفے کے حالات اور منافقت کی اعلیٰ روش, زبان سب کے ساتھ علی علی کہتی تھی لیکن دل تیار نہیں تھے علی کے ساتھ چلنے پر. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ممبر کے ساتھ آنا, مجمع میں آ کے بیٹھنا آسان ہے, مگر تلوار اٹھا کر علی کے ساتھ بسرا جانا بڑا مشکل کام ہے. تو امام نے مجمع میں دو قسم کے افراد پائے. ایک وہ کہ جو اپنی بات کو چھپائے ہوئے تھے, ایک وہ جو اپنی بات کو ظاہر کر رہے تھے. اور امام کے الفاظ کے برابر ہے خدا کی بارگاہ میں ان دونوں قسم کے افراد کی کیفیت. تم چھپاؤ تب بھی وہ جانتا ہے, سناؤ تب بھی وہ جانتا ہے. ارے وہ اتنا نزدیک ہے انسان کے قلب و روح سے, اتنا نزدیک ہے کہ خود انسان اپنے آپ سے دور ہے. بہت غور کیجیے گا, انسان خود اپنے آپ سے دور ہے, یعنی خود انسان خود ہی سے دور ہے, خدا اس سے قریب ہے. کہ شعرہ کے حیات دور ہے, خدا قریب ہے. کبھی کبھی کچھ اشارے کیے جاتے ہیں تو لوگ شاید ڈھونڈنا نہ شروع کریں. صلوات پڑھے محمد والے. جیسے مثال دیتا ہوں, آپ کی بات نہیں ہو رہی, یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ مخاطب ہیں, مراد نہیں ہیں, مراد کوئی اور ہے کہ جو خدا کو ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ اگر رسول خدا کو ڈھونڈ لیتے, رسول خدا کی آل کو ڈھونڈ لیتے تو خدا ڈھونڈنے کی زحمت ہی نہ ہوتی. جب خدا والی مل جائیں تو خدا خود بخود مل جاتا ہے. لیکن عجیب نادان لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں خدا والوں کو چھوڑ کر, تو خدا کہاں سے ملے گا. تو کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کے دو طرف رقیب عتیب بیٹھے ہوئے, فرشتے بیٹھے ہوئے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ آج تک کوئی بتائے کسی نے فرشتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہو؟ کوئی مسلمان دعویٰ کر. خدا کا بڑا احسان ہے, اگر بیٹھے ہوئے دکھ جاتے تو فرشتوں کی مصیبت آ جاتی. ڈرتے ہوئے کہتا ہوں معافی کے ساتھ کہ پھر انسان سوچتا پہلے انہیں خاموش کرو، یہی لکھتے ہیں نا. اور ایک لکھتا ہے دائیں طرف سے نیکیوں کو، ایک لکھتا ہے بائیں طرف سے برائیوں کو، تو سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے. لیکن پروردگار نے فرشتوں کو ایسے پوشیدہ رکھا کہ بٹھائے بھی، میں حیران ہوں، مسلمان تجھے فرشتوں پر یقین ہے کہ بیٹھ کر لکھتے ہیں اور روز آتے ہیں اور روز جاتے ہیں؟ حیران ہوں میں کہ فرشتوں پر یقین ہے، اس کے نور سے فرشتے بنے اس پر یقین نہیں ہے. تو میرے مولا نے دو قسم کے افراد کو سامنے محسوس کیا. فرمائے سوا ان من کو من اسر القول، برابر ہے تم میں سے من، جو شخص بھی اسر القول، اپنی بات کو چھپا کے رکھے، دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ ظاہر نہ کرے، ومن جہر بھی، اور وہ جو اپنی بات کو زبان پہ ظاہر کر دے. ومن ہوا مستخفن باللیل وسارب بالنہار. اب یہ ترجمے کے اعتبار سے قبلہ محترم نے اس جملے کو خدا کی حمد میں شامل کیا ہے. تو کر سکتے، کبھی حمد ہوتی ہے آفاق کے اعتبار سے، کبھی حمد ہوتی ہے انفس کے اعتبار سے، کبھی خدا کو پہچانو اطراف کائنات کو دیکھ کر، کبھی خدا کو پہچانو اپنے اندر کی کائنات کو دیکھ کر. تو اب اندر کے معاملات خدا جانتا ہے. سوا ان منکم، ومن ہوا مستخفن باللیل وسارب بالنہار، وہ جو رات کی تاریکی میں پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. کیا جملے استعمال کیے ہیں. کبھی کبھی جو خدا کی حمد و ثنا کے جملے ہیں وہ بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. فرمائے ہوا مستخفن باللیل، وہ ومن ہوا، اور جو شخص بھی رات کی تاریکی میں پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وسارب بالنہار، اور جو دن کی روشنی میں چلتا ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے. کیا مطلب ہے کہ اب اگر کوئی رات کی تاریکی میں نکلنا چاہے، امام نے ایسا ڈرا دیا، خدا اس کو بھی جانتا ہے. گھر میں چھپ کر بات کرے، خدا اس کو بھی جانتا ہے. تو دن کی روشنی میں سب کے سامنے چلے، خدا اس کو بھی جانتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ حسن نہیں دیکھ رہا، یہ مت سمجھنا کہ علی ابن ابی طالب تو وہاں پر ہیں. خدا ہر مقام پر ہے، تمہیں دیکھتا بھی ہے. رات میں نکلو تب بھی دیکھتا ہے، دن میں چلو تب بھی دیکھتا ہے، چھپ کر کہو تب بھی دیکھتا ہے، سب کے سامنے کہو تب بھی دیکھتا ہے. اس کے بعد امام نے خدا کی حمد کو اور آگے بڑھایا. فرمائے احمدہ علی حسن البلاء، میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں. عجیب جملے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یہ خطبات سننا ایسا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن یہ خطبات واقعی تاریخ نے محفوظ کیے، علماء نے نقل کیے. خدا کا بڑا احسان کہ امام حسن کے نام سے مجھے موقع ملا، آپ کو سماعت کا موقع ملا، ورنہ شاید اسے خطبہ سمجھ کے چوم کر رکھ دیتے کہ بس یہ تو چومنے کے لیے ہے. نہیں، آل محمد کے تقدسات صرف چومنے کے لیے ہی نہیں ہوتے بلکہ سمجھنے کے لیے بھی ہوتے. وہ احمدہ، امام فرماتے ہیں اور میں خدا کی حمد کرتا ہوں. بڑا فرق ہے. دنیا میں کوئی انسان خدا کی حمد کرے وہ اس کی حیثیت میں ہوگی، اور جب حسن خدا کی حمد کریں گے تو حسن کی اہمیت کے اعتبار سے ہوگی. احمدہ خدا وہ خدا ہے جس کی ہم کبھی محمد مصطفیٰ کریں، کبھی علی مرتضیٰ کریں، کبھی فاطمہ تو زہرا کریں، اور کبھی لخت جگر علی و فاطمہ حسن مشتبہ کریں۔ احمدہ، میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ علی حسن البلائے، ترجمہ بھی کیا اردو میں تو کیا، اچھے امتحان پر، میں اس کی ہم کرتا ہوں اچھے امتحان پر۔ امتحان اور اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان تو اچھا لگتا ہی نہیں ہے، اسمبھ خدا۔ امتحان اس کو اچھا نہیں لگتا جسے کلاس میں رہنا ہی اچھا لگتا ہو، اور اس کو امتحان اچھا لگتا ہے جسے کلاس سے اگلی کلاس میں جانا اچھا لگتا ہو۔ امام نے خدا کی حمد بیان کیا، یاد رکھیے گا کہ یہ خطبہ جنگ میں جہاد کی تیاری کا عنوان ہے، اور جنگ میں جانا ابتلا نہیں تو اور کیا ہے؟ الفاظ کو بدل لیجئے، گھر میں رہنا آسان ہے، جہاد پہ جانا مشکل ہے، تو گھر پہ جانا امتحان نہیں ہے، جنگ میں جانا امتحان ہے۔ احمد ہو علی حسن البلا، اور حسن کہہ کر امام نے بلا کو اتنا عزیز کر دیا۔ اردو کی بلا اور ہے، عربی کی بلا اور ہے، سعودی عرب کی بلا اور ہے، کبھی کبھار یہاں پر بھی آ جاتی ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ احمد ہو علی حسن البلاء، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ صیغہ مضارعہ علی حسن البلاء، کس بات پر؟ کہ اللہ نے جو ابتلا کیا، جو آزمایا، وہ آزمائش بڑی عمدہ، بڑی خوبصورت ہے۔ وتظاہر النعمہ، اور اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ تظاہر النعمہ، ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک نعمت، تسلسل نعمت پر خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے گا، تسلسل نعمت کیا ہے؟ ایک ہے نعمت، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چشمے کے بغیر دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نعمت کا تسلسل ایک منٹ بعد ختم ہو جائے تو میں آنکھیں تو رکھوں گا مگر آنکھ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ تسلسل نعمت کیا ہے؟ لوگ عجیب کہتے ہیں کہ بس ہمیں کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک دیا ہوا ہے، ایک تسلسل میں دیا ہوا رہے۔ تو خدا کی ہم کرنا سکھائی آل محمد نے، اور ہم تو اتنا ہی کہتے تھے پروردگار تیری نعمت کا شکریہ، نہیں نعمت کے تسلسل کا شکریہ۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ نعمت جسمانی ہو تو تسلسل کا شکریہ، نعمت روحانی ہو تو تسلسل کا شکریہ۔ اور حسن بتا رہے تھے کہ نعمت روحانی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، محمد کے بعد علی نعمت ہے، علی کے بعد حسن کی ذات خود نعمت ہے۔ حمد ہے اللہ کی حسن بلا پر اور نعمتوں کے تسلسل پر۔ عجیب جملہ مولا کا فرماتے ہیں، وَعَلَى مَا أَحْبَبْنَا وَكَرَحْنَا مِنْ شِدَّةٍ وَرَخَائِن، اور اللہ کی حمد ہے اس پر، عَلَى مَا أَحْبَبْنَا، عَلَى مَا أَحْبَبْنَا، کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں، وَكَرَحْنَا، اور جس سے ہم ناراحت ہوتے ہیں، مکرو سمجھتے، من شدت و رخائن۔ دو قسم کے حالات ہیں، ایک حالات نرمی والے ہیں، ایک حالات سختی والے۔ اب مجھے بتائیں، نرمی والے حالات میں تو اللہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، دو طبقات ہیں ہمارے یہاں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو پکارتے مشکل میں، اور جب آسانی ملے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ اس کے برعکس ہیں، جب تک نماز پڑھتے رہیں روزی ملتی رہے. میں نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا تھا محرم الحرام کے عشرے میں, خالی ایک جملہ میں سے, کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. ایک صاحب کو, ایک مولوی صاحب نے بڑا تیار کیا نماز کے لیے, یا آپ کو نماز پڑھنی, نماز سکھا دی. بیچارہ بکریاں پالتا تھا, بڑا اس کا کاروبار تھا بکریوں کا. پہلی نماز پڑھی فجر کی, ایک بکری مر گئی. دوسری پڑھی ظہر کی, دوسری مر گئی. بہت غور کیجیے گا, ہفتے کا سویم اور کسی کا انتقال, وہاں تک بات پہنچ جائے گی. خلوات پڑے محمد والے, ایک نماز پڑھی, نماز پڑھی بکری مر گئی. ظہر عصر مغرب عشاء, ایک دن میں پانچ مر گئیں, دس پندرہ بیس. آ گیا مولانا کے پاس, مولانا یہ تو بکریاں مر رہی ہیں میری, تو اب تو غصہ آتا ہے نماز ہی پڑھوں. اس سے اچھا تھا نماز نہ پڑھتا, کم از کم بکریاں نہ مرتی. سب جایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بکری کا مرنا اور موضوع ہے, نماز کا پڑھنا اور موضوع ہے. اللہ تمہیں بہت کچھ وہاں دے گا, جاؤ جا کے نماز پڑھو. پھر آ گیا نماز کے لیے, پھر نماز شروع کی, پھر بکریاں مرنے لگیں. اب نماز ایک دن ایسا آیا کہ ساری بکریاں مر چکی تھیں, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ رہ گیا. ایک چھوٹا سا بچہ باقی رہ گیا. یہ واقعہ سنایا ہے اپنی مجلس میں مولانا غلام عسکری علامہ مقامہ نے. تو کہتے ہیں کہ اس نے بیوی سے کہا لاؤ کھانا لے آؤ. ابھی کھانا کھا رہا تھا کہ بکری کے بچے نے جم کی اور کھانے کی پلیٹ الٹ دی. اس نے بکری کے بچے کو غصے سے دیکھ کر کہا کہ تو ایک رکعت کا بھی نہیں ہے. ایک ہے آسانی, ایک ہے مشکل. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آسانی میں لوگ یاد کرتے ہیں, مشکل آئے تو بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور جیسے ہی آسانی ملے لگ بھول جاتے ہیں. امام نے فرمایا ہم کرتا ہوں اللہ کی دونوں باتوں پر, وہ علی من احببنا, اور ہر اس حالت پر خدا کی ہم کرتا ہوں جو ہمیں پسند ہو, رخا ان آسانیوں میں سے. اور ہر اس بات پہ اللہ کی ہم کرتا ہوں جو ہمیں ناپسند ہو, مشکلات میں سے. اب تو ہم اور قریب پہنچ چکے کوفے کے حالات سے, کہ اب کوفے میں رہنا اور بصرہ جانا دو حالتیں ہو گئیں. ایک ہے رخا, ایک ہے شدت, ایک ہے احببنا, ایک ہے کرہنا. خدا کی ہم دونوں باتوں پر ہے. اور اب کوفے سے ہٹ کر ساری زندگی انسان خدا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کرے. یاد رکھیے گا کہ میں نے واقعہ بیان کیا اور اس سے نتیجہ دیے بغیر آگے بڑھ گیا, صرف کتنا بیان کر دوں کہ کسی کا کسی سے ربط جب تک منطقی طور پہ ثابت نہ ہو, لازم و ملزوم ہونے کے اعتبار سے, تب تک آپ اس کو نتیجہ خیال مت کیجیے. سورج نکلتا ہے اور سورج کے نکلنے پہ دن نکل آتا ہے, یہ ہے لازم ملزوم. لازم ملزوم, سورج ڈوب کر رات ہو جاتی ہے, یہ لازم ملزوم ہے. لیکن ہفتے کا سویم اور گھر میں انتقال, یہ لازم ملزوم نہیں ہے. اگر 400 مرتبہ سویم ہو ہفتے کو اور 400 لوگ مر جائیں, تب بھی لزوم پیدا نہیں ہوگا. خلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج کی حد تک امام کا قول یہاں روکتے ہوئے خطبہ, کہ صرف یہاں تک حمد مکمل ہوئی ہے. خدا کی تعریف ان دونوں حالتوں پر, گھر میں بیٹھے بیٹھے آرام سے انسان پسند کرتا ہے آرام کو, تو اس پر بھی اللہ کی حمد ہے, اور جنگ کی مشکلات برداشت کرے گا اس پر بھی اللہ کی حمد ہے. لیکن عزیزو, ایک طرف کوفے کے حالات و واقعات جو امام مشربہ کے دور میں, اور ایک طرف کوفے کے حالات و واقعات جو 61 ہجری کے بعد ہیں, اور دل چاہتا ہے کہ دار العمارہ کی عمارت میں ایک ایسے شخص کا بیان آپ تک پہنچا دوں جس کا نام ہے مسلم, اور ہے جو ساس یعنی چونا کاری کا کام کرنے والا. عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی حکومت دار العمارہ کی تزئین و آرائش کے لیے, چونا کاری کے لیے, آپ سمجھیے آج کی زبان میں پینٹ کروانے کے لیے, اس کا بلایا, اس کا نام مسلم, کہتا ہے میں چونا کے کام کر رہا تھا کہ اچانک کوفے کے بازار میں بہت رونے کی آواز بلند ہوئی, بہت چیخنا چلانا ہائے اور وائے بلند ہوا. انسان کی طبیعت ہے جب کوئی شور سنتا ہے یا کوئی حادثہ دیکھ کر رک جاتا ہے. اس نے کام روک کے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ وہ ساتھی کہتا ہے کہ یہ شور ہے کہ یزید کی حکومت کامیاب ہوئی ہے اور باغی کا سر کاٹ کے لائے ہیں اس کے بچوں سمیت. پوچھا کون باغی ہے؟ حسین ابن علی. کہتا ہے میں اتنی مشکل سے برداشت کر سکا, جیسے ہی وہ شخص ادھر ادھر ہوا کہتا ہے مسلم میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ لیا. حسین کو شہید کریں اور پھر خوشیاں منائیں اور باغی کہہ کر لوگوں میں پروپیگنڈا کریں؟ مسلم کہتا ہے میں دار العمارہ کی عمارت سے باہر آ گیا کہ دیکھوں بازار میں کیا ہوتا ہے. اب جب پہنچا بازار بڑا مشبہ لگا ہوا تھا. کہتا ہے میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ اونٹ داخل ہوئے, جن اونٹوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا. مسلم کے الفاظ ہیں کہ 40 اونٹ تھے جن پر بیویاں شرم و حیا کی کیفیت میں سر جھکائے ہوئے. اللہ اکبر. ہونے والوں, یہ وہ کیفیت مقتل ہے کہ جو کوفے کے بازار میں اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا ہے, اور کہتا ہے میں نے دیکھا سب سے آگے آگے ایک اونٹ پر ایسے بیمار نوجوان کو باندھا ہوا تھا, اس کے پیروں سے خون بہتا تھا, اور جو گردن میں توک پہنائی گئی تھی اس توک کے زخم ایسے کرتی تھے کہ خون بہتا تھا. مسلم کہتا ہے اس وقت مجھے عجیب غربت کا احساس ہوا کہ کوفے کے رہنے والے ستے کی روٹیاں اور کھجوریں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے, اور ان بچوں پہ اچھالتے جاتے تھے. شہزادیاں فریاد کرتی تھیں اے اہل کوفہ و شام, ان صدقۃ علینا حرام, اے کوفہ و شام کے رہنے والوں یہ صدقہ اہل بیت رسول پہ حرام ہے. مسلم کہتا ہے میں اور آگے بڑھا تو میں نے ایک اور شور دیکھا, بڑا شور تھا, لوگ زور زور سے رو رہے تھے. میں نے دیکھا اچانک نو کے سنا پر کٹے ہوئے سر سامنے آنا شروع. عجیب منظر تھا. کہتا ہے سب سے بلند سر نو کے سنا پر آقا حسین کا تھا, 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. اور جب کٹے ہوئے سر حسین کو دیکھا کہتا ہے مسلم میں ابھی متوجہ تھا کہ اچانک کسی بیوی کا بیوی کی فریاد سنی, کٹے ہوئے سر حسین کو دیکھ کر مرثیہ پڑھنا شروع کیا, رو کے فرماتی تھی اے میرے چاند, ارے تو کمال پر پہنچا تھا کہ تجھے شہید کر دیا گیا, تجھے گہن لگ گیا. کبھی فریاد کرتی تھی اے میرے بھائی اپنی بیٹی سکینہ سے بات کیجیے, بڑی بے چین ہے آپ کی چہیتی. کبھی فرماتی تھی بھائی آپ تو بڑی محبت کیا کرتے تھے, کیا بات ہو گئی آپ جواب نہیں دے رہے. ارے اپنے بیٹے سید سجاد کو دیکھیے کس طرح تازیانے مارے جاتے ہیں, اور وہ تازیانے پر آپ کو آواز دیتا ہے اے بھائی بھیا آپ اس کو بلا لیجیے, سینے سے لگائی ہے کہ پشت پہ تازیانوں کے زخم ہیں. اللہ اکبر. ارے کوفے کے بازار میں وہ قیامت کا منظر تھا کہ رونے والو مسلم کہتا ہے اتنی دیر میں عجیب قیامت ہوئی, اتنی دیر میں عجیب قیامت ہوئی. ایک مرتبہ تماشا دیکھنے والوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا, اس نے امام سید سجاد کو سلام کیا ہے اور آگے سلام کر کے کہتا ہے, جب مولا نے سلام کا جواب دے کر پوچھا تو کون ہے کس عالم غربت میں ہمیں سلام کرتا ہے, تو کہتا ہے میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, حکم کیجئے کوئی خدمت انجام دے سکوں. امام رونے لگے, فرمایا اگر ہو سکتا ہے تو احسان کر دے کہ جن کے ہاتھوں میں نیزوں پر سر ہیں ان کو ذرا آگے بڑھا دے. ارے یا احسان کر دے کہ چادریں لا کے دے دے کہ مجمع تماشائیوں کا, ارے پھوپھیوں کے سروں پہ. اللهم لا نقل الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار واسطہ امام مصطفیٰ علیہ السلام کا کتنا مشکل وقت تھا پروردگار, جب کوفے میں میرا چوتھا امام کس کاروان کے ساتھ پہنچا تھا. فرمایا بیٹی وہی واقعات پیش آئیں گے اسی شہر کوفہ میں تجھے پھرایا. پروردگار واسطہ بیویوں کے چادر کے تقدس کا, میرے محلہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری کر. اے پروردگار واسطہ آل رسول کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کریم کی مجلس سے عزا تھی, میرے مالک کرم عطا فرما دے کہ جو اپنے اپنے رزق کے معاملات میں پریشان ہے مالک فقر و فاقہ سے محفوظ فرما دے. خدایا جو ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں شامل رہے ہیں انہیں لینے والوں میں شامل نہ کر دیں. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے سوا کسی ذلیل انسان کا محتاج نہ کرنا, اگر کبھی احتیاج بھی ہو تو کسی کریم کی احتیاج ہو. پروردگار اول تو دعا یہی ہے مالک کے ضعیفی میں بیماری میں رزق عطا فرماتے رہنا, مشکل حالات میں پروردگار کسی کا محتاج نہ کرنا. پروردگار واسطہ علی رسول کا سارے قافلے جانب کربلا جا رہے ہیں, خدایا یا کربلا بلا لے یا جناب زینب کے روزے پر ماتم داروں میں شامل فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما.